الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو بزرگو، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کو اللہ تعالی کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ. حالانکہ اللہ تعالی کا کوئی گھر نہیں، وہ سبحان ہے، جگہ سے پاک، زمان سے پاک، مکان سے پاک، جسم اور جہد سے پاک، لیکن پھر بھی مسجدوں کو اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ تعظیماً تشریفاً ایک بزرگی کے لیے، عظمت کے لیے، احترام کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. جیسے ہمیں ہمارے گھر پسند ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر پسند ہے. اور مسجد شعائر اللہ ہے. شعائر اللہ کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئیں اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ کے شعائر کا احترام کرے گا. تقوی کی علامت اور دل میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو مسجد کا احترام ہوگا. اس لیے کہ مسجد شعائر اللہ میں سے ہے. آدمی فوراً مسجد کیوں جاتا ہے؟ اللہ سے مانگنے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعائر اللہ ہیں. کلام اللہ، یہ بھی شعائر اللہ ہیں. قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اللہ یاد آئیں. اولیاء اللہ، یہ بھی شعائر اللہ ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا مروہ یہ اللہ کے شعائر ہیں. وہ کیسے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم لگ گئے، حالانکہ جب سے زمین بنی ہے صفا اور مروہ اس وقت سے موجود ہیں، لیکن اس وقت سے اللہ نے اس پہاڑ کو شعائر اللہ نہیں بنایا. جب وہ اللہ کی نیک بندی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائی، دوڑ لگائی، اور وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت حاجرہ کے اس قدم کی وجہ سے اللہ نے اس کو شاعر اللہ کہہ دیا. تو اندازہ لگائیں، جس اللہ کے ولی کے دل میں اللہ کی تجلی، اللہ کی محبت اترتی ہو، کیا وہ شاعر اللہ نہیں ہو سکتے؟ تو مسجد، بیت اللہ، یہ ساری چیزیں شاعر اللہ، اس کا احترام کرنا ہے، اس کا ادب، اس کے ادب کا لحاظ رکھنا ہے. تو مسجد شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم ماحول اپنی مسجد میں اس طرح بنائیں، ہر مسجد میں، کہ وہاں ادب کا، سکون کا، احترام کا لحاظ باقی رکھا جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جب داخل ہوتے ان کی حالت ہی بدل جاتی. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے اس گھر کو اللہ کے گھر سے نسبت حاصل ہے, یہ وہ گھر ہے جس کی نسبت اللہ سے ہے. ان المساجد للہ, مسجد اللہ کی ہے, اللہ کے تذکرے کے لیے, اللہ کی بڑائی کے لیے, اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے, اس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی. کسی کی نہ ملکیت ہے, نہ کسی کی پراپرٹی ہے, نہ کسی کا اپنا حق ہے, نہ کسی کا اپنا اجارہ ہے. ہارون رشید نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ آج کی رات اگر تم میری سلطنت کے اندر گزاری, میری سلطنت جہاں جہاں ہے اس دائرے میں اگر تم نے آج کی رات گزاری تو تم پہ 3 طلاق. بیوی پریشان ہو کر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی. حضرت نے اس عورت کو مسئلہ یہ بتایا کہ مسجد میں چلی جا, مسجد ہارون رشید کی ملکیت نہیں ہے, اس لیے کہ ان المساجد للہ, مسجد اللہ کی ہے, مسجد اللہ کی ہے. چنانچہ ہارون رشید اس مسئلے کو سن کر اتنا خوش ہوا, انہیں پورے اسلامی حکومت کا چیف جسٹس بنا دیا. تو مسجد اتنی فضیلت والی جگہ, اتنی عظمت والی جگہ. ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین جگہ کون سی پسند ہے. جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں اور جواب لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا, پوری روئے زمین پر سب سے بہترین جو اللہ کو پسندیدہ جگہ ہے وہ اللہ کے گھر ہے, مسجدیں ہیں. لیکن ایک بڑی عجیب بات جبرائیل علیہ السلام نے یہاں فرمائی, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اس بات کو کہنے کے لیے مجھے وہ قرب عطا کیے جو آج تک اللہ کا قرب مجھے نصیب نہیں ہوا, کہ پوری کائنات میں مسجد سب سے پسندیدہ میری جگہ, یہ کہنے کے لیے اللہ نے مجھے وہ قرب عطا کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی مجھے اللہ کا قرب عطا نہیں ہوا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام. یہ مسجد کی فضیلت ہے. من الف المسجد الفہ اللہ, مسجد سے انسیت رکھیں گے اللہ ان سے انسیت رکھتے ہیں. اور مسجد جو آتے جاتے رہتے ہیں, مسجد والے جو ہیں ان کی فضیلت. ایک بڑی لمبی حدیث بخاری شریف کی ہے جس میں ایک بات ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے, اس میں سے ایک وہ شخص ورجل قلبہ معلق فی المسجد, جس کا دل اٹکا ہوا ہو مسجد میں. کیسے اٹکا ہوا ہو؟ اس کی اور تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمائی, المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, مسلمان مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی سمندر میں پانی میں, اسے اگر نکالو پانی سے بے چین ہوتی ہے کہ دوبارہ کب میں پانی میں جاؤں. ایک مسلمان اپنی ضرورت کے لیے, اپنی حاجت اور تقاضے کے لیے مسجد کے باہر جاتا ہے, لیکن ایک بے چینی, ایک اندر سے طلب ہو کہ میں مسجد کب آؤں, اللہ کی بارگاہ میں کب کھڑوں. یہ تعلق, یہ مزاج ہمیں اپنا بنانا ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنے گھر سے احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا ہے. اتنی بڑی فضیلت, وضو کر کے گھر سے مسجد کے لیے نکل رہے ہیں, کیسا ہے؟ احرام باندھ کر حج کے لیے نکل رہے ہیں. ایک ایک قدم پر نیکی, اسی لیے سلف صالحین چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے, نیکیوں کی حرص تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے قدم اٹھیں. اور حدیث میں فرمایا ان عمار المسجد هم اہل اللہ, مسجد کے آباد کرنے والے اللہ کے خاص لوگ ہیں, فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. اذا غابوا يفتقدوهم، کسی وقت مسجد میں نہیں آئے فرشتے تلاش کرتے ہیں کیوں نہیں آئے صاحب. واذا مرضوا عادوهم، بیمار ہو جائیں جا کے عیادت فرشتے کرتے ہیں. وان كانوا في حاجه اعانوهم، کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، جلد سے فارغ ہو اور مسجد میں آئے. کتنی بڑی فضیلت دیکھیں. قرآن پاک کی بہت سی تفسیریں عربی میں لکھی ہیں بہت سے اہل علم نے. ایک تفسیر ہے تفسیر کشاف، بہت مایاناس تفسیر ہے تفسیر کشاف. اس تفسیر کے لکھنے والے جار اللہ زمخشری رحمت اللہ علیہ ہیں. جار اللہ کہتے ہیں اللہ کے پڑوسی کو، اور زمخشری ان کا لقب ہے. وہ اتنا اپنے آپ کو مسجد میں بٹھاتے تھے، مسجد میں رکھتے تھے اپنے آپ کو، کہ گاؤں والوں نے ان کا لقب دے دیا جار اللہ. حالانکہ نام ان کا جار اللہ نہیں، جار اللہ کہتے ہیں اللہ کا پڑوسی. کیا مطلب؟ مسجد میں اپنے آپ کو اتنا بٹھا رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف مسجد کا مقام بتایا اور دوسری طرف مسجد میں آنے جانے والوں کے فضائل اور ان کے مقام کو بتایا، تاکہ ہمارا تعلق قلبی طور سے مسجد میں ہو، عملی طور پر مسجد میں ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، کوشش کر کے جماعت کے ساتھ مزاج بنائے کہ میں اپنی نماز پڑھوں. گھر تلاش کروں تو کوشش کروں مسجد کے قریب گھر تلاش کروں، تاکہ میری نمازیں مسجد میں ادا ہوں. کیوں؟ مسجد ایمان کا مرکز، ہدایت کا مرکز. اگر مسلمان جس کے اندر ایمان کی روشنی، ایمان کی حرارت ہے، وہ مسلمان اگر اپنے پاور ہاؤس سے، اپنے مرکز سے اگر تعلق توڑ لے، تو پھر کئی کئی دن گزر جائیں مسجد میں نہ آئیں، پھر کس بنیاد پر آدمی کہے گا کہ میری اور میرے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہوگی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے مسجد سے جڑنا، مسجد کے قریب رہنا، مسجد کے ساتھ مسجد میں آ کر جماعت کی نماز پڑھنا، یہ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. یہ اپنے دور میں ہی، ہاں کیوں؟ اس دیکھیں، مسجد اور نماز، یہ دو چیزیں مسلمان کی زندگی میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں. مسلمان کی زندگی مسجد اور نماز کے دائرے میں گھومتی رہتی ہے. ایک مسلمان صبح اٹھتے ہی اس کا دن شروع ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اور کرنا بھی چاہیے. مسلمان کی صبح ہوئی اللہ کی یاد سے، کیسے؟ صبح اٹھا، تہجد پڑھا، اللہ توفیق دے، کم سے کم فجر کی نماز پڑھتا ہے، تیسرے نمبر پہ تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، چوتھے نمبر پر اشراق پڑھتا ہے، پھر بعد میں ناشتہ اور جاب کرتا ہے. گویا ناشتے اور جاب سے پہلے تین یا کم سے کم دو یا کم سے کم فرض فجر کی نماز تو پڑھ ہی لیتا ہے. اس طرح مسلمان اپنی صبح اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے شروع کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، جو مسلمان صبح اٹھ کر مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو مسلمان صبح اٹھ کر ملازمت اور دنیا کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. کیوں فرمایا؟ نہیں، مسلمان کی صبح اللہ کی یاد سے ہونی ہے. نہیں، بعض لوگوں کی صبح ہوتی ہے، صبح ہوئے بستر پہ بیٹھے ہیں، ہمیں بیٹھتی چاہیے، سارے منہ کی جو غلاظت ہے رات بھر کی وہ اندر اندر چاہے گرم گرم اتر رہی. نہیں، کیا ہے ذوق؟ دیکھیں ذوق، سوچیں کتنا کہ کیسا ذوق ہے. اللہ کرے پاکیزہ ذوق ہمیں بھی نصیب کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، صبح اٹھتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے. ہاں، کہتے کہ عین اباطت یدہ، ہاتھ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد مسواک کرتے، پھر اس کے بعد استنجا کرتے، پھر اس کے بعد تہجد، پھر فجر کی سنتیں، پھر فجر کی نماز، پھر یہ سارا معمول آپ کا ذکر کیا گیا. کیوں؟ ایک مسلمان اپنی صبح شروع کرتا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ. اور آگے چلیں، جاب کے لیے چلے گئے. اب جاب کرنے کرتے کرتے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ظہر کی نماز، رات کے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد عصر اور مغرب کی نماز، سونے سے پہلے عشاء کی نماز. دیکھیں نا، ہر کام کے آگے پیچھے مسجد اور نماز گھوم رہی ہے، اس کے ایمان کو اور اس کے دین کو حرکت میں لا رہی ہے. یہ کیوں، یہ سسٹم یہ کیوں اللہ نے بنایا؟ تاکہ ہمارا مزاج، ہمارا تعلق مسجد سے ہو، مسجد کو آئیں. نہ صرف مسجد کو آنا بلکہ مسجد میں وقت سے پہلے آنے کی عادت بنانا ہے. ایک عملی طور پر کچھ باتیں میں عرض کروں. سب سے پہلی بات، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز آدمی پڑھتا ہے، ہر نمازی یہ چاہتا ہے کہ یہ دو رکعت نماز میں دو ہی منٹ میں پڑھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دو رکعت نماز جو دو منٹ میں پڑھوں اس میں اللہ سے تعلق میرا قائم. اس کے لیے گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ سیدھا آئے آگے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اور ہمیں تعلق مل گیا. نہیں، اس کی ابتدا طہارت سے شروع ہوگی. کہ سب سے پہلے طہارت، کہ بدن پاک، نجاست سے پاک، وضو کو اس کے آداب کے مطابق کرنا، پھر اس کے بعد مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھنا. یہ جو فرائض سے پہلے سنتیں اسی لیے رکھے ہیں تو باہر سے آتے ہوئے جو کچھ دنیا کی گرد و غبار ذہنوں میں پڑی ہوئی ہے یہ سنتوں کے ذریعے سے ختم ہو، فرائض اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بنے، پورے اہتمام کے ساتھ. یا کم سے کم ادنا درجہ اذان اور نماز کا وقت آ جائے، آدمی ہر کام چھوڑ دے. قابل سعادت مند ہے وہ مرد، وہ عورت، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی. اذان کی آواز یا نماز کا وقت جیسے ہی اس کے سامنے آئے، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی آواز پر لبیک کہے. اس پر اللہ کیا دیتے ہیں، میں ایک واقعہ سناؤں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، محدثین، بڑے اونچے محدثین میں سے گزرے ہیں. حضرت کا انتقال ہوا، بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر وہ احوال کھول دیتے ہیں تاکہ لوگ عملوں کی قیمت کو پہچان لیں. عمل کی کیا قیمت ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بڑا اللہ نے کرم کا معاملہ کیا، معاف کر دیا، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، وہ اللہ پاک نے اس کو مجھ سے بڑا درجہ دے دیا. محدث، کتنے اونچے محدث، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، اور ان سے بڑا مقام کون لے گیا؟ وہ سامنے کا لوہار. کیسے؟ اب ان کی آنکھ کھلی اور یہ تفتیش میں کہ کی کیا عمل ہے. لوگ حریص ہوتے ہیں کیا عمل ہے جس سے اللہ کا قرب ملے، وہ کیا عمل ہے جہاں اللہ نے مغفرت چھپائی ہے، کہاں کہاں اللہ نے اپنی خوشی چھپائی ہے. وہ ڈھونڈتے رہنا، تلاش کرتے رہنا، اس کو کرنا، اس کو لینا، ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا. تو انہی میں کے ایسے ایک قسم کے آدمی تھے، تلاش کرتے ہوئے حضرت کے پڑوسی جہاں تھے ان کے پاس پہنچے. ان کا تو انتقال ہو چکا تھا. ان کی بیوی سے پوچھ تاچھ کی تو بیوی نے کہا دو ہی باتیں میں نے ان کی زندگی میں دیکھی، میں نے اپنی شوہر کی زندگی میں دو ہی باتیں دیکھی. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک اللہ والے رہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک. تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے کھڑے ہوتے گویا ستون، ایسے اللہ کی عبادت. میرا شوہر انہیں دیکھ کے حسرت کرتا، تمنا کرتا، کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا، کاش میرے پاس بھی رزق کی سہولتیں ہوتی، میں بھی اس طرح اللہ کی عبادت کرتا، لیکن مجھے تو صبح کمانے کے لیے جانا ہے. اور دوسری چیز، میرے شوہر لوہا کا کام کرتے تھے، ہتھوڑی اٹھاتے اذان کی آواز کان میں پڑتی تو ہمت نہیں تھی دوبارہ اس پر ضرب لگائیں، وہیں سے چھوڑتے. یہی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی، فیہ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. کیسے ہیں دیکھو یہ لوگ، کیسے رجال لا تلہیہم تجارہ، بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں لیکن ان کی تجارت، ان کی ملازمتیں اللہ کے ذکر اور اس کی نماز سے انہیں روکتی نہیں. اتنا بڑا مقام، صرف انہیں اس عمل پر اللہ پاک نے ان کو یہ دیا. اسی لیے دوستوں کہ ہمارا تعلق مسجد سے یہ ہو کہ ہم مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھیں. اور دوسرا مسجد سے تعلق ایک یہ قسم کا یہ بھی ہونا ہے، کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت جس بندے سے خوش ہوتے ہیں اس کو اپنی مسجد کا خادم بناتے ہیں. مسجد کی خدمت کے لیے منتخب ہونا، مسجد کے کام کے لیے منتخب ہونا یہ اعزازی بات ہے، یہ بڑی اونچی بات ہے. مسجد کا کام اللہ ہر ایک سے نہیں لیتے. کیسے؟ اس کی بڑی تفصیل ہے. سب سے نبیوں میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے دوست. اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے قربانیاں لی. کتنی قربانیاں لینے 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 کے بعد پھر ایک مرحلے میں آ کر اللہ نے کہا, ابراہیم اب تم ہمارے خلیل بن چکے, اب ہم تم سے اپنے گھر کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے, اور قربانیوں سے گزرتے ہوئے, امتحانات سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اب ان سے کہا, اب ہم تم سے کام لینا چاہتے ہیں مسجد کا. معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے مسجد کی خدمت کو سعادت سمجھنا, نعمت سمجھنا, آرننگ سمجھنا, شوق سے کرنا, محبت سے کرنا, احسان سمجھ کے کرنا. بادشاہ, کوئی آدمی بادشاہ کا خادم اگر بن جائے, وہ یہ سمجھے کہ میں بادشاہ پر احسان کر رہا ہوں, یہ اس کی نادانی ہے. بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے, ورنہ اس کے لیے تو ہزاروں لوگ تیار ہیں اس کی خدمت کے لیے. مسجد کی خدمت ہو, دین کی خدمت ہو, بندگی کے ساتھ, عبدیت کے ساتھ, آخرت کے بنانے کی نیت سے, شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, کیا فضیلت. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسجد کا جو کوڑا, جو کچرا ہوتا ہے گاربیج, ایک مٹھی بھر اگر کوئی اٹھا کے باہر پھینکتا ہے, وہ ایک مٹھی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی اس کے نام اعمال میں ہوگی. اللہ اکبر. اس مسئلے کو ہم بڑے آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں. ایک آدمی کو تنخواہ دے کے طے کریں اور ہم سب اس سے بری ہو جائیں اور سارے اس اجر سے محروم ہو جائیں. دیکھیں صبح سے لے کے شام تک مسجد میں 200-300 لوگ آتے جاتے ہیں, لیکن کتابیں وہی بیٹھنگے طریقے, چپل وہی بیٹھنگے طریقے سے, برتن چیزیں وہی, کچن وضو کا ایریا ہو یا باتھ روم ہو وہی کیوں؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تو ہم نے مسجد کے لیے خادم طے کر رکھا ہے, اس کے لیے تنخواہ ہم دیتے ہیں, اس کی ذمہ داری ہے. نہیں, ایک ہے خدمت. خدمت سے ہٹنا, تنخواہ دے کر, یہ تو آسان طریقہ ہے, لیکن اسلام نے خدمت سے ہٹایا نہیں, بلکہ خدمت کو ہمارے اوپر ضروری قرار دیا. کیوں؟ خدمت کے راستے سے آدمی کی تربیت ہوتی ہے, خدمت کے راستے سے توازو آتی ہے. میرے اندر توازو آنا ضروری ہے, اس لیے مجھے خادم بننا ضروری ہے. ہاں, جو آدمی یہ سمجھے مجھے اپنی تربیت کرنی ہے, مجھے میرے اندر توازو اور عبدیت آنی ہے, اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ اپنے کو خادم بنائے. سب سے بڑے متوازے کون دنیا میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ کی خدمت بتائیں کتنے واقعے, ایک قصہ بتاؤں. سفر میں ہیں, صحابہ ساتھ ہیں, صحابہ تھوکتے تو آپ اس کو لے لیتے, وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے, اتنے جان نچھاور کرنے والے. لیکن ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا, اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں کھانا پکانا, کھانے وغیرہ کی جو ہے کاروائی شروع ہوئی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ذمے کام لگوایا, اور اپنے ذمے کیا کام لیا؟ میں جا کے لکڑیاں لے کے آؤں گا. کتنا مقام دیکھو کتنا بڑا, اور کیا ذمہ داری کیا لے رہے؟ کہنے لگے میں اپنے ذمے جا کے لکڑیاں لے کے آؤں گا. ہمیں تربیت کی ضرورت ہے, توازو کی ضرورت ہے, بندہ بننے کی ضرورت ہے. تو میں خدمت کے موقعوں کو ڈھونڈتا رہوں, خدمت کے موقعوں کو تلاش کروں. مسجد میں آؤں تو میں آتے جاتے یہ نیکیاں میں اٹھا کے کرتے کر کما کے لے کے جاؤں. مجھے کمانے کا مزاج ہونا ہے. مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے, سب سے بہترین نیکی میری امت کی کیا ہے؟ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. اور سب سے بدترین عمل میری امت کا مجھ پر جو پیش کیا گیا, وہ مسجد میں کوئی گندگی ہو اور اسے میری امت نہ ہٹائے. مسجد میں گندگی پڑی ہے اور اس کو نہیں اٹھا رہے. جاتے ہیں سب عشاء کے بعد, سارا کھانا پڑا رہتا ہے, وہی کھانے کو ہم اگر لے کے چلے جائیں تھوڑا تھوڑا لے کے, پہلے کھانا پہلے تو کھا رہے ہیں, اور مسجد میں مسجد میں کھائیں اور کھا کے مسجد سے اللہ کی نعمت کو ضائع کریں؟ کھانا اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کو جتنا غصہ نعمت کی ناقدری پہ آتا ہے اتنا کسی پہ نہیں، اور اسپیشلی کھانے کی نعمت پہ. کھانے کی نعمت کو ضائع جب بن کر بندہ کرتا ہے نا، کھا رہے کھاتے کھاتے آدھا اٹھا کے پھینک دیا، کھاتے کھاتے چھوڑ دیا، صبح میں سارا سالن گاربیج ہوئے، سارا میٹھا گاربیج ہوئے. ہاں چوں چوں کیا شیخ سعدی نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، چوں کعبہ از کفر برخیزت کجا ماند مسلمانی. کعبے سے ہی کفر دنیا میں پھیلے تو پھر مسلمانی دنیا میں انسان اسلام کہاں دیکھیں جا کے؟ یہیں آ کر یہاں سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو پھینکا جا رہا ہے. اللہ غضب سے ڈرنا چاہیے اللہ کے، اللہ جس طرح چھلا رہے اللہ روزی بند بھی کر سکتے ہیں. ہاں اور اس کے روزی بند کرنے کے کئی طریقے ہیں، ایسا نہیں ہے سب کچھ رہ کے پھر پرہیز پہ لگا دیتے ہیں، اب کھاؤ کیا کرتے دیکھیں گے. کئی طرح جوع البقر کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، جوع البقر کی بیماری آدمی کھاتا رہے پیٹ ہی نہیں بھرے، استسقاء کی بیماری پیتا رہے پیاس ہی نہ بھرے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اور دیکھیں ایک تو ہے باہر غلط کام کرنا، ایک ہے مسجد کے اندر غلط کام کرنا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل مسجد کی صفائی اور سب سے بدترین گناہ قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا. اسی لیے ہم کیا ہے، مسجد کی خدمت کو سعادت سمجھنا، نعمت سمجھنا، شوق. جتنا اللہ سے تعلق قائم ہوگا اتنا کیا ہے، دیکھیں مسجد کی چیز کو اپنی چیز سے زیادہ اہمیت دینا ہے، مسجد کے گھر اللہ کے گھر کو اپنے گھروں سے زیادہ اہمیت دینا ہے. یہ اللہ کے کوٹھے اور اللہ کے بنگلے ہیں. ہمارے کارپیٹ گھر کے اس طرح رہتے، ہمارا گھر کا صحن اس طرح رہتا ہے، ہم جہاں جوتے رکھتے ہیں کیا ہمارے گھر کے جوتے ویسے اس طرح ویسے رہتے، ہمارے گھر کا کچن اس طرح رہتا ہے. سوچیں اپنے گھر سے زیادہ پاکیزہ ہم اللہ کے گھر کو پاکیزہ بنانا، اپنے گھر سے صاف اللہ کے گھر کو صاف بنانا ایک جذبہ ہو عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا. جتنا ہم اللہ کے گھر کی عزت کریں گے، عظمت کریں گے، اتنا ہم یہاں آ کے لے کے جائیں گے. کیا لیں گے؟ برکت لیں گے، ہدایت لیں گے، رحمت لیں گے. قرآن کہتا ہے مسجد سے تین چیزیں دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں، برکت، ہدایت اور رحمت. اگر کوئی مسجد کی ناقدری کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسجد جو ہے بد دعا دیتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے مسجد میں آئیں تو مسجد ایک چیز، کبھی جوتے غائب، کتابیں ہیں کتابیں غائب، گھر میں رکھے ہیں آ رہی نہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اسلام سکھایا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کیسے کرنا. یہاں آ گئے پارکنگ غلط طریقے پہ ہو گئی، پارکنگ غلط طریقے پہ، کبھی ڈبل پارک ہو گئی، کبھی غلط پارک ہو گئی، اور کیوں؟ نماز جماعت کے شوق میں. یہ اندھا دین ہے، یہ اندھا دین ہے کہ جماعت کے شوق میں آدمی جو ہے انلیگل پارک کر کے آئے. بلکہ اس کے لیے چاہیے کہ وہ صحیح طریقے، کیوں؟ معاشرت اسلام یہاں سے پیش کرنا ہے. پارکنگ اگر کسی کو سیکھنی ہے یہاں مسجد میں آ کر دیکھے کہ پارکنگ کس طرح کرنا ہے، یہ دنیا یہ دیکھے. نعمتوں کی قدر، اللہ کی بندگی کہاں دیکھی جاتی ہے؟ مسجد. اللہ سے تعلق کہاں دیکھا جاتا ہے؟ مسجد میں. اخلاق کہاں دیکھے جاتے ہیں؟ مسجد میں. ہاں ایک ایک چیز، پارکنگ دیکھنی ہے کسی کو، یہ مسجد میں آ کے دیکھو، کہ جاؤ بھائی فلاں مسجد میں جا کے دیکھو. سیکھنے کا ہے کہ کون کیسے پارک کرتا ہے. کہ اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، اور اللہ کے گھر میں آ کر اب اس غیر اسلامی طریقے سے، غیر اسلامی معاشرت کے مطابق، یہ غیر اسلامی معاشرت ہے کہ کسی کو. اسی لیے مسجد کی عظمت پر ہی مسجد کے آداب بتائے ہیں. مسجد کے آداب کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، ایک شخص جو ہے نا سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوا اور ایک کچھ اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرنے لگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے مسجد ان المساجد للہ، مسجد اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو وہ چیز نہ ملائے تو اچھا ہے۔ تجارت مسجد تجارت کے لیے نہیں ہے، ایک مرتبہ تجارت کسی نے کی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کی تجارت میں نفع نہ دے تو اچھا ہے۔ کیوں؟ مسجد دو چیزیں ہیں، ہمیں ڈرنا ہے، ہم اپنی مسجد میں سکون کا ماحول قائم کریں۔ مسجد عبادت کے لیے خاص ہے، تخصص ہے مسجد عبادت کے لیے، یہاں لوگ مسجد عبادت کے لیے آئیں، گیدرنگ کے لیے نہ آئیں۔ ہماری مسجدیں کمیونٹی سینٹر کا رخ نہ بنیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کا رخ کمیونٹی سینٹر کے اس قبلہ ادھر بنتا جا رہا ہے، لوگ مسجد نماز کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، اپنی روحانی تربیت کے لیے اس عنوان پر جمع ہونا کم کر رہے ہیں، اور ولیموں کے لیے، عقیقوں کے لیے، گیدرنگ کے لیے، اور اس میں مجمع، یہ ڈرنے کی چیز ہے، یہ واہ واہ کی چیز نہیں، خوشی کی چیز نہیں ہے۔ مسجد اس کے لیے تھوڑی بنائی گئی، مسجد تو اللہ، اسی ہماری ذمہ داری، اسی لیے وہ ساری باتیں آتے ہیں کہ مسجد کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھو جن سے کیا ہو، مسجد کا ماحول خراب ہو، اس میں بچے بھی آئے، اس میں وہ لوگ آئے جن کا دماغی توازن خراب ہے۔ کیوں؟ ایک بڑی مشکل سے ایک بندہ دعا میں، نماز میں اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، فوراً ایک بچہ بھاگے سامنے سے، ایک بچہ دوڑے، ایک ایک چیز میں لمسجد اس سسا الگ تقوا، مسجد کا ایک ایک عمل اللہ کی نافرمانی سے ہٹ کر ہو۔ کھارے مسجد میں کیسے کھائیں؟ اعتکاف کی نیت سے کھائیں، بیٹھ کر کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، باہر سے کوئی غیر مسلم آئے ہمارے کھانے کو دیکھ کر اسلام قبول کرے ایسے کھائیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، منبر رسول کی کوئی احترام نہیں۔ میں ابھی دیکھا ایک دو تین دن پہلے، ایک ساتھ یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک آدمی کھڑے ہو کے بائیں دائیں ہاتھ سے، اس لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے ہیں۔ ان الشیطان یاکل بشمالہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، امام شافعی کے نزدیک سیدھے ہاتھ سے کھانا واجب ہے، واجب ہے۔ ایک چیز، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد میں آئیں، کیسے آئیں؟ مسجد میں کی، مسجد میں جب آئیں بالکل پورے اللہ کا دربار ہے، اللہ ایک عظمت ہے اس کی، ہاں ایک عظمت ہے، اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ خصوصینتکم عند کل مسجد، اپنے کپڑوں کی صفائی کے ساتھ، ان کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آنا مکروہ ہے جو کپڑے ہم کسی عزت دار محفلوں میں پہن کر جانا پسند نہیں کرتے۔ ایسے نہیں ہے کہ رات کے لباس پہن کے جو ہے ہم آ گئے اور آگے جو ہے نا کھڑے ہو گئے۔ صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس لباس کے ساتھ جس لباس سے بدبو پھوٹتی ہے مسجد میں آنے سے منع کیا۔ اور وہ چیز منہ میں کھا کر آؤ، کون سی؟ پیاز، لہسن، جس سے فرشتوں کو اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی، منع کیا۔ پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے منع کیا، اور دوسری جو چیزیں ہیں اس میں تو اتنی خطرناک بدبو، اور حتیٰ کہ صاف جماعت کی نماز اس آدمی سے ساقط ہو جاتی ہے، اس آدمی پہ نہیں ہے، جس آدمی کے بدن میں ایسی بیماری جس سے دوسروں کو لگے، فقہا نے لکھا وہ گھر میں نماز پڑھ لے، اتنا احتیاط ہے مجھ سے میرے طرز عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں؟ مسجد جماعت کی جگہ ہے، یہاں ساری امت جمع ہوتی ہے۔ مسجد میں کیسے آئیں؟ مسجد میں پورے وقار کے ساتھ، دوڑ کے نہیں آنا ہے۔ جماعت چھوٹ جائے چھوٹ جائے، تکبیر اولا چھوٹ جائے، لیکن دوڑنے کا حکم نہیں، یاد رکھیں۔ نہ گھر سے دوڑنے کا حکم ہے، نہ یہاں چپل چھوڑ کے یہاں سے صف میں دوڑنے کا حکم ہے، پورے وقار کے ساتھ دایاں پیر اندر رکھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، بالکل آہستہ سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے زور سے سلام نہیں، ہمارے سلام جو ہے نا آدمی کو پرسنل جا کے کرنا ہے۔ کوئی آدمی تلاوت میں بیٹھا ہے، دعا میں بیٹھا ہے، ہم زور سے سلام کریں؟ اور مسجد میں سیدھ دائیں پیر رکھے. سفیان ثوری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بڑے اونچے بہت اونچے محدث, کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے, حضرت مسجد میں آئے اور غفلت میں داخل ہوئے, کس پیر سے؟ بایاں پیر اندر رکھ دیے. اللہ والے تھے, بڑے اونچے محدث, اللہ سے تعلق, الہام ہوا. یا ثور, ثور عربی میں کہتے ہیں, لغت میں دیکھیں بیل کو, فوراً باہر نکل گئے اور باہر نکل کے پھر دایاں پیر اندر رکھا, اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس جملے کو لگا لیا, سفیان تم ہوں گے محدث مفسر, لیکن تم نے ایک مرتبہ وہ حرکت کی جو بیلوں کی حرکت ہوتی ہے. اللہ کے دربار میں کیسے آنا تمہیں پتا ہی نہیں. دایاں پیر رکھ کے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے احتکاف کی نیت کر کے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے اگر ہم گھر میں بھی نماز پڑھیں, سنت ہو نفل ہو کوئی بھی, تو مسلم پہ قدم رکھیں تو سیدھا دوئی دایاں پیر رکھیں, دایاں پیر رکھ کے وہاں بھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. عورتیں جب وہاں گھر میں نماز پڑھیں, جب وہ مسلم پہ رکھیں تو وہ وہاں پر وہ دعا پڑھیں, اور آ کر منتظرتن رحمتن خاموش بیٹھا رہے. دوسرے کام کیا ہے؟ تحیت المسجد. ایک زمانہ آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عامرتن من عامرتن وہی خراب من الہدا عامرتن من المساجد, مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مسجدیں آباد کیا ہے؟ آباد, بہت آباد ہیں, اتنے آباد, اتنے آباد کہ ہر عنوان پہ جمع ہو رہے ہیں, جمع ہوئے کھائے چلے گئے, لیکن مسجد میں آ کے باہر جاتے ہوئے دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دی. مسجد کا حق ہے دو رکعت تحیت المسجد پڑھنا. خود ہم سوچیں کتنی غفلت, کبھی تاخیر سے کبھی کسی دعوت میں آ گئے, آ کے سیدھے دعوت میں بیٹھے, کھا لیے نکل گئے. ہم نے مسجد کو کیا بنا دیا؟ مسجد ہوتی, اس کا احترام ہوتا, اس کی عظمت ہوتی, سب سے پہلے ہم آتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے, پھر بات کی بات ہے, اور خاموش بیٹھیں. اس لیے کہ مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا, مسجد میں دنیاوی بات کرنا, یہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کے برابر ہے. اپنی مسجد میں, اسی لیے مسجد میں وہ فضا بنانا ہماری ذمہ داری, مسجد میں وہ فضا بنائے رکھنا ہے, سکون کی, عبادت کی, دعاؤں کی. اسی لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ایسی جگہ ہمیں دے کہ جس سے مسجد کے لیے ایک جگہ خاص ہو, اور تاکہ یہ جو کھانے شانے ہو رہے ہیں اس کے لیے ایک الگ مسجد کے باہر ایک صحن ہو جائے, تاکہ وہاں پر وہ چیزیں ہوں. اس کا حل یہی ہے, اس کا حل یہی ہے. اللہ سے مانگیں, کمیونٹی بڑھتی جا رہی ہے, لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, عمارت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ بڑا ہے, اس کے خزانے بڑے ہیں. اے اللہ ہماری کمیونٹی کے مطابق, اپنی شان کے مطابق ایسی جگہ ہمیں عطا فرما جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں, مسجد کا ادب بھی باقی رہے اور وہ جو اور دو دوسری چیزیں, وہ چیزیں بھی پوری ہو جائیں. یہ چیزیں جب ہم سوچیں گے نا, پھر یہ مسجد کو کیا ہے, الگ. کئی مسجدیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جنہوں نے کیا کیا, مسجد کا ایک الگ حصہ انہوں نے طے کر دیا, وہاں صرف اتنی یکسوئی, اتنا تمانیت اور اتنا اطمینان ہے اس جگہ کے وہاں, اور اس کے اطراف میں ہاں ایک دو کمرے ہیں, ایک دو جگہ ہیں, وہاں پر جو ہے نا کھانے ہو رہے ہیں, افطاری ہو رہی ہے, وہاں پر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, گپ شپ, وہ الگ چیز ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں اتنی چھوٹی, اتنا چار دیواری, یہاں اگر دو چار آدمی زور سے بات کریں, یہاں قرآن پاک پڑھنے والے کو صاف صاف جو ہے نا خلل ہوگا. اسی لیے ہر وہ کام جس سے نمازی کو, عبادت کرنے والے کو خلل ہو, وہ کام منع ہے, ہر وہ کام. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, شعائر اللہ ہے, اس کی عظمت کو باقی رکھو, اس کا احترام باقی رکھو, اس کی وہ عبادت ہے, عبادت کے لیے بنائی گئی وہ عبادت, اس کو ہمیں کوشش کرنا ہے. اللہ معاف کرے, ہماری کمزوری ہے, ہم کوئی اور کاموں کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو, ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اعمال میں ہم یہاں پر لگائیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ ہماری مسجدوں سے ہماری زندگیوں میں ہدایت ملے گی, ہماری زندگیوں سے برکتیں ہمیں ملیں گی، ہماری مسجدوں سے ہمیں رحمتیں ملیں گی، لیکن اگر ہم نے اس کی ناقدری کی، ہاں وقتی طور پر مزہ مل جائے گا، واہ واہ ہو جائے گی، لیکن اللہ معاف کرے، یہاں سے وہ چیزیں کمیونٹی میں نہیں پھیلیں گی جو پھیلنی چاہیے. دو چیزیں ہیں، یا تو رات ہو یا تو اندھیرا ہے، مسجد سے ہدایت پھیلے باہر. یہ اگر باہر نہیں ہوگا، باہر کی گمراہی مسجد میں آئے گی. یہ اصول ہے، یا تو یہاں سے باہر جائے گی. یہاں سے کوئی چیز باہر نہیں بھیج رہے ہم لوگ، اگر محنت کر کے ماحول بنا کے باہر کی چیزیں یہاں آئیں گی، اور یہ سوچیں یہ آ رہی ہیں یا نہیں. سارے جھگڑے یہاں آئیں گے، سارے اختلاف یہاں آئیں گے، ساری باتیں یہاں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں سے چیزیں بھیج نہیں رہے. اسی لیے ہم ہر ایک کی، ایک دو کی نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری، جب آئیں مسجد میں دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. میں کچھ کام آ جاؤں، میں کچھ کوئی چیز اٹھا دوں، کوئی چیز صحیح کر دوں، صاف کر دوں. کس کے لیے؟ اغراض پر نہیں، وہ تو اللہ کے لیے. ایک آدمی جو ہے کسی ریسٹورینٹ میں مزدوری کرتا ہے، اسے شام میں مزدوری ملتی نہیں ملتی. ہم تو اللہ کے مزدور بنے، اللہ کے گھر کی مزدوری کرے، اللہ ہمیں مزدوری دے گا. اور سب سے بڑی مزدوری، اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ دے گا. کتنی بڑی مزدوری دے گا. من غدا الى المسجد او راحا اعد الله له نزلا كلما غدا او راحا. ایک تو مغفرت ملے گی، اور اللہ کہیں گے جنت میں تیرے ایک ایک کام پر ایک ایک ڈنر طے. ایک ایک ڈنر اللہ کی طرف سے پورا پیکج ملے گا، ڈنر پیکج. اللہ پاک ہمیں وہ جذبہ پیدا فرمائے، وہ حوصلہ اللہ ہمیں پیدا فرمائے، ہماری مسجدوں کو ہدایت کا مرکز بنائے، اعمال کا ماحول اللہ قائم فرمائے. اس کے لیے ہماری ذمہ داری، ہم جو ہے دیکھتے رہیں کہیں بھی کوئی چیز غیر شرعی چیز ہو، غیر اسلامی چیز ہو، بڑی محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ انہیں سمجھانا. اور وہ نہ سمجھ، ہم سمجھا نہیں سکتے، تو ہم انہیں کسی اہل علم کی طرف متوجہ کرنا. کیوں مانو؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے نا، یہاں چیز اللہ کے لمسجد اسس علی التقوی، مسجد کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے. احق یوم ان تقوم فی، وہاں جاؤ گے تو فائدہ ملے گا. اور پھر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی چاہت یہ ہوگی اللہ ہم سے خوش ہو جائے. واللہ یحب المتطہرین، اور ایسے لوگوں سے بھی اللہ بڑے پسند کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرے. کچھ سوالات ہیں. یا اللہ، مسجد اور نماز سے ہی تعلق سے دو تین سوال ہیں. ایک سوال ہے، مسجد میں دوسری جماعت کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں، مسجد کی جو اصل جماعت ہے وہ اصل مسجد کی جماعت ہے، دوسری جماعت مکروہ ہے. اور مکروہ کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے پہلی جماعت کی عظمت نکل جائے گی. مثال کے طور پر ڈیڑھ بجے ظہر ہے، ڈیڑھ بجے ٹھیک ہے اپنی جماعت کر لیں گے، بیٹھو بات کرو، ٹھیک ہے اپنی جماعت کر لیں گے. یہ مزاج بنے گا، پہلی جماعت کی عظمت، پہلی جماعت کا احترام باقی نہیں رہے گا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ دوسری جماعت مکروہ ہے. لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی الگ کمرہ ہے، کوئی الگ جگہ ہے، سیشن ہے، وہاں کر سکتے ہیں. لیکن مسجد کے احاطے کے اندر وہاں دوسری جماعت کرنا، یہ پہلی جماعت کے احترام کے خلاف ہے، اسی لیے مکروہ ہے. نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ کس ترتیب سے ہم نماز میں سورتیں پڑھیں؟ نماز کے اندر تلاوت کی جو ترتیب ہے، قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. لیکن عام طور پر ہمیں آخری چند سورتیں یاد رہتی ہیں، الم ترا سے لے کر یا سورہ دحا سے لے کر سورہ ناس تک. جب ہم یہ سورتیں پڑھیں تو کوشش یہ کریں کہ پہلی رکعت لمبی ہو دوسری رکعت کے مقابلے میں، ایسا سورہ چوائس کرنا ہے. پہلی رکعت میں انا آتینا پڑھ لیے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، نماز ہو جائے گی. لیکن یہ پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلے میں لمبی ہو. اور دوسرا یہ ہے، یہ ترتیب دیکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی سورت شروع کریں تو اس کے بعد والی سورت پڑھنا ہے، یا اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو دو سورتیں چھوڑ کے تیسری سورت پڑھیں گے. پہلی سورت سورہ فیل اگر ہم نے پڑھ لی، الم ترا کیفا، اور ارائیت الذی یکذب بالدین، جان بوجھ کر پڑھنا مکروہ ہے. بلکہ دو سورتیں درمیان میں جاپ چھوڑنا ہے، پھر اس کے بعد تیسری سورت پڑھنا ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح کرنا کہ پہلی سورت پڑھ لیے پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چھوڑ کے تیسری پڑھ لیے، یہ مکروہ ہے، نماز میں کراہت پیدا کر دیتی ہے۔ اچھا، صف بنانے کی جو ترتیب ہے مسجد میں، عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ بعض مرتبہ لوگ ایسے اندر سے داخل ہوتے ہیں، یہاں سے صف بناتے ہیں، ایسے صف۔ صف بنانے کی جو ترتیب ہے، جہاں بھی امام صاحب کھڑے ہیں امام صاحب کے پیچھے سے صف بننی چاہیے۔ سب سے پہلا آدمی کھڑا ہو امام صاحب کے پیچھے، پھر اس کے بعد رائٹ سائڈ، پھر لیفٹ، پھر رائٹ، پھر لیفٹ، پھر دیکھنا ہے کہ کہاں پر جھکتا ہے وہاں پہ جا کے کھڑنا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ رائٹ سائڈ کھڑوں، اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ قرآن میں پڑھے ہوئے ہیں، داہنے جانب والے، تو یہاں بھی میں کھڑوں گا تو شاید انہی میں سے، ادھر کھڑوں گا تو پتہ نہیں اصحاب المشامہ اور اصحاب الشمال میں سے ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ثواب زیادہ ہے اگر اس طرف صف کمزور ہے، یہاں آ کے کھڑنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اور پہلی صف میں اگر جگہ خالی ہو، دوسری طرف دوسری صف اگر شروع ہو گئی ہے اور دوسری طرف بھی دوسری صف بھی بھر گئی ہے لیکن پہلی صف میں جگہ خالی ہے، تو بعد میں آنے والے جو آخر میں آتا ہے اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی صف کو سامنے والا آگے بڑھ جائے، وہ نہیں بڑھ رہا تو اس آدمی کی ذمہ داری ہے صف چیر کے وہ صف جو ہے پوری کرنا۔ نماز میں صفوں کا پر کرنا، سیدھا کرنا دونوں بہت ضروری ہے اور یہ نماز کا حصہ ہے، اسی لیے صف چیر کر آدمی جو ہے آگے بڑھ کر نماز میں وہ سب صف میں کھڑا ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ خواتین کا مسجد میں آنا ایک لمبی تقریر ہے، خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ خواتین کا، حضرت ایک صحابیہ ہیں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، میں آپ کے پیچھے، غور کرنے کی بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا امام دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ایک وہ خوبی۔ دوسری، کون سی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ کون سے شہر میں نماز ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ تین تین خوبیاں، مسجد منورہ میں، مسجد نبوی میں، امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہیں وہ صحابیاں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہاری نماز تمہارے گھر کے اندر بہتر ہے اس مسجد سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوب ترغیب دی ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے میں۔ اور یہ حضرت غالب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے، لیکن وہ حدیث پوری نہیں لیتے۔ ہمارا کام کیا ہے معلوم؟ جو ہماری ضرورت کا ہے وہی لیتے ہیں، ہاذا من فضل ربی لے لیے، لیکن اس کے بعد کا جملہ لیتے نا تو بالکل عقل ٹھکانے پہ آتی۔ نعمت ملتی تو یہ اللہ کا فضل ہے، پھر آگے کیا کریں؟ اللہ نے یہ جو تمہیں نعمت دی ہے لیبلوانی اشکر و مکفر، امتحان لینے کے لیے دی ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو، لیکن ہم گھر میں اتنا ہی لگاتے ہیں ہاذا من فضل ربی۔ لیبلوانی پوری آیت لگانی چاہیے، لیبلوانی اشکر و مکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه، پوری لگانی چاہیے آیت، آدمی دیکھتا رہے گا۔ ہم نے وہ حدیث کا ایک جملہ لیا، وہ جملہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرو، آپ نے منع کیا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو، آنا ہے ہم۔ لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے، پھر فرمایا کہ عورتوں کی سب سے بہترین نماز ان کے گھر کی مسجد میں ہے۔ پھر ایک صحابیہ کو آپ نے ترغیب دی کہ تم اپنے گھر کے اندر مسجد بناؤ۔ اللہ نے ہمیں بھی اچھے اچھے گھر دیے ہیں، بڑے بڑے گھر دیے ہیں، ہم بھی اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنانا ہے۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک سینٹر لکھ کے لگا دے، مسجد کا مطلب ایک جگہ خاص ہو تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، وہ جگہ دیکھ کے ہمیں یاد آئی یہ ہمیں وہاں کام کرنا ہے۔ اور عورتیں وہاں اعتکاف کریں، رمضان میں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 10 دن کا اعتکاف کریں، 3 دن کا اعتکاف کریں، 1 دن کا اعتکاف کریں۔ اور بعض صحابیہ، تو ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابیہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی میں نے اپنے گھر میں ایک جگہ بنائی ہے، آپ چلیں وہاں 2 رکعت پڑھیں، تب برکت کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں۔ اور وہ صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی اور آپ نے وہاں نماز پڑھی 2 رکعت، پھر برکت کی دعا دی، پھر وہ صحابیہ وہیں پہ عبادت کرتی تھی۔ تو عورتوں کے لیے بہترین جو ہے جگہ، لیکن اگر مسجد میں آ رہی ہیں پوری حفاظت کے ساتھ. یہ جو باتیں ہیں نا، اس زمانے کی باتیں ہیں جس وقت شرم و حیا ٹاپ لیول کی تھی، ایسی حیا غالب تھی کہ عورتیں مسجد سے نکل کے گھروں میں جاتی نہیں، مدینے کے گلیوں کے کنارے سے ہوتی بھی جاتی تھی. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. اسی لیے اب اگر آ رہی ہیں تو کیا ہے، پردے کے لحاظ کے ساتھ، شرعی حدود کے ساتھ، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے مسجد میں آنا. مسجد اللہ کا گھر ہے. یہاں آ رہے ہماری ایک ادا جو ہے نا، باہر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے یہاں کرتا ہے ڈبل جھوٹ، باہر بول رہے ہیں جھوٹ رمضان کے علاوہ بول رہے ہیں اور رمضان میں جھوٹ بول رہے ہیں، ڈبل گناہ ہو جائے گا. تو مسجد میں کوئی آدمی اچھا کام کرے دوہرا اجر، مسجد میں اگر غلط کام ہو جائے تو دوہرا، دوہری پکڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا کریں انشاءاللہ. حافظ راحت کے دادی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سے صحت نصیب فرمائے. اور بھی بہت سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم پر رحم تھا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہم تیرے دربار میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے عملوں کو نہ دیکھ. اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، غفاری کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. اے اللہ آپ کی رحمت ہمارے عملوں سے زیادہ وسیع ہے. اے اللہ اپنے رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، ہمیں محروم نہ فرما. ہماری اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اخلاص عطا فرما دے، قبولیت عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے. اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی اے اللہ اپنی بارگاہ سے توفیق نصیب فرما. اے اللہ توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی توفیق شامل حال فرما، محروم نہ فرما. اے اللہ ہم بڑے ناقدرے ہیں، ناشکرے ہیں، نعمتوں کی ناقدری ہوئی ہے. اے اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ تیرا، اے اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، تیرے گھر سے تعلق نصیب فرما. اے اللہ مسجدوں سے تعلق نصیب فرما، اس کی عظمت، اس کا احترام ہمارے دلوں میں، ہماری عورتوں کے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں اے اللہ عطا فرما. اے اللہ مسجد کے اندر عبادت کا ماحول قائم ہو. اے اللہ دعاؤں کا اور اے اللہ سکون کا ماحول قائم ہو. اے اللہ وہ فضا قائم فرما. اے اللہ یہاں سے اے اللہ خیر پھیلا دے، یہاں سے برکتیں پھیلا دے، یہاں سے ہدایت پھیلا دے، پوری امت کو، پوری انسانیت کو ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمیں، اے اللہ ہماری کمیونٹی کے لیے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی شان سے اے اللہ ایک مسجد عطا فرما. اے اللہ جس میں وسعت والی جگہ ہو، برکت والی جگہ ہو. اے اللہ اپنے کرم سے ایسے غیبی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ اس کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری جان اور مال کو قبول فرما، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین، اے اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے پورا فرما. اے اللہ عافیت کی، برکت کی، عزت کی، سہولت کی، روزی اور زندگی نصیب فرما. ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے، ہر قسم کے حادثے سے، ہر قسم کی پریشانی اور آفت سے، اے اللہ ہر قسم کی مصیبت سے دنیا اور آخرت میں ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ حفاظت فرما لے، اپنے رحم کرم کے سائے میں لے لے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو اپنے فضل سے پورا فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، برحمتك يا ارحم الراحمين.